خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، صفحہ نمبر 4 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10 ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ جب کوئی بیان ہو رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، مدنی مذاکرہ ہو رہا ہو، کوئی سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا ہو، تو اس وقت یہ تسبیحات اور اذکار اور درود شریف اور یہ پڑھنے کے بجائے غور سے سننا ہوتا ہے، اس وقت نہیں پڑھنا ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 37 ہجری، 24 رات ہے، کثیر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکف ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور ساتھی اوبی بین کے ذریعے گنجیال شریف قائد آباد ضلع خوشاب پاک زمانی کابینہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد احسان الحق اکاڑا سے، میرا میرے اہل سنت سے ایک سوال ہے، یہ جو لوگ خطاطی کرتے ہیں عربی کی خطاطی جسے آیات قرآنی لکھتے ہیں اور باوضو نہیں ہوتے، ان کا ایسا کرنا کیسا، اور اگر جو وضو کر کے بھی کرتے ہیں اور ان کی نیت کیا ہونی چاہیے، رہنمائی فرمائے.
قرآن کریم بے وضو لکھنے کی بھی ممانعت ہے، اور اب یہ خطاطی یعنی خوبصورت لکھتے ہیں جو لوگ، تو یہ بے وضو تو لکھتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. البتہ اب یہ کہ یہ پروفیشنل ہوتے ہیں عام طور پر، تو اس میں بھی جائز ہے، اجرت پر قرآن کریم کو لکھنا یہ جائز ہے، اور اب وہی اس میں وہی نیتیں اچھی اچھی کی جا سکتی ہیں کہ اپنے آپ کو سوال سے بچاؤں گا، پیسے آئیں گے تو ماں باپ کی خدمت کروں گا، بال بچوں کی پرورش کروں گا، خود کو محتاجی سے بچاؤں گا، قرضہ ہے تو قرضہ اس کے ذریعے ادا کروں گا وغیرہ. اب اس میں باوضو بھی ہو، قرآن کریم کے احترام کو بھی پیش نظر رکھے کہ قرآن کریم کو تعظیمن جتنا عمدہ لکھ سکتا ہے اتنا لکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس میں بھی تعظیم قرآن کی نیت ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد.
میرا نام محمد حسیب ہے اور میں پی ٹی سی ایل میں ہوں ایز اے سینئر مینیجر ملٹی میڈیا براڈ بینڈ کو دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس میں ہم اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. میں مدنی چینل روزانہ دیکھتا ہوں, اس میں دین کے بارے میں جو انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے وہ ہماری بڑی مفید ہے, جس کو دیکھتے ہوئے ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے کام اور اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں.
میرا نام قیصر جاوید ہے اور میں فیصل آباد میں جوڈیشل میجسٹریٹ ہوں. مجھے دعوت اسلامی سے خاص لگاؤ ہے. ایک سوال ہے رمضان مبارک کے بارے میں کہ لوگ سحری کے وقت جو لیٹ ہو جاتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں اب بھی کھایا جا سکتا ہے, جب تک اذان ہو رہی ہے کھایا جا سکتا ہے, سحری کی جا سکتی ہے, اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں.
اگر اذان پر سحری افطاری کا دار و مدار ہو تو پھر ان شہروں میں ان ملکوں میں جہاں مسجدیں نہیں ہیں اور اذان کی آواز نہیں آتی تو وہاں روزے کا افطار سحر و افطار کا کیا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے. اذان کا تعلق روزوں سے نہیں, اذان کا تعلق نماز سے ہے. سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے, تو اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان شروع ہوئی اور اب کسی نے پانی پیا اپنے زوم میں فاسد میں, اس نے روزہ بند کیا, حقیقت میں اس نے روزہ کھلا چھوڑ دیا, روزہ ہوا ہی نہیں. تو یہ اذانیں ہو رہی ہیں, ادھر کی آواز آ رہی ہے, ارے ابھی ادھر کی باقی ہے تھوڑا اور پی لو. ساری رات کیا کر رہے تھے؟ ساری رات تو کھانے کو پڑی تھی. تو بہرحال یہ کہ یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے لوگ اپنے روزے برباد کرتے ہیں. اگر اس طرح کسی نے اپنے روزے برباد کیے تو ساری زندگی کا حساب لگانا پڑے گا, اگر برباد کیے تو, کہ میں نے کتنے روزے اس طرح کیے ہیں, تو وہ سارے قضا کرنے پڑیں گے. اگر صبح صادق کے بعد سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہوئی اور اب پانی پیا ہے, ایسی زندگی میں سے وقت گزارے ہیں, ایسے روزے گزارے ہیں, تو سب کا حساب لگا کر توبہ بھی کرنی ہوگی اور قضا بھی کرنے ہوں گے. ایک کے بدلے ایک روزہ قضا کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ریاض عطا قدری صاحب نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے ماشاءاللہ, یہ بہت خدمت کر رہے ہیں. آپ کا یہ لٹریچر ہے اس میں بھی کچھ حد تک نہ کہ موقع ملا پڑھنے کا. یہ جو بیڑا اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور ہم سب کو اس پہ ان کی تعلیمات جو دے رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میرا نام طالب حسین ہے, میں ایز اے اکاؤنٹ آفیسر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ روزے رکھنے سے ہم کون کون سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں؟
اب اس میں کوئی باقاعدہ برائیوں کی لسٹ تو نہیں ہے میں نے پڑھی کہ بھائی فلا فلا برائی سے بچ سکتا اور فلا فلا سے نہیں بچ سکتا. البتہ روزہ جو ہے نا, اس کی روح یوں سمجھ لیں روزے کی, کہ یہ روزہ ہمیں دیا گیا اور قرآن کریم میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان میں قرآن نازل کیا, پھر وہ آگے روزوں کی فرضیت کا بھی بیان ہے اور پھر وہ لکھا گیا فرمایا گیا کہ لعلکم تتقون, کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے, تقوی ملے. تو اب یہ مطلقاً ہے تقوی, اب تقوی کے سات درجے, تقوی ملے. اب تقوی جب مل جائے گا تو سارے گناہوں سے انشاءاللہ نجات ملے گی, چھوٹا بڑا جو بھی گناہ ہوگا اس سے بچت ہوگی. جبکہ روزہ اپنے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہم رکھیں گے. ہم لوگ اس میں بڑا بھولے کرتے ہیں. اب ظاہری روزے کا جو اصل مقصد ہے نا, روزے کا, روزے کی تعریف تو یہ کہ رکنا, روزہ مانے رکنا, کھانے پینے اور جمع سے قصدن رکنے کا نام روزہ ہے. تو اب ہم نے کھانا پینا ترک کیا ہے نا, سارا دن بھوکے پیاسے رہے لیکن غیبتیں کرتے رہے, چگلی کھاتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, بد نگاہی کرتے رہے, داڑھی منڈاتے رہے, گالیاں بکتے رہے، مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتے رہے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو یہ مطلب جو گناہ روزوں میں ہم کرتے ہیں معاذ اللہ، جو لوگ کرتے ہیں بات بات پہ لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں کہ میرے کو بس میں روزے دار ہوں، میں مار ڈالوں گا، کھا ڈالوں گا، بہت غصہ آتا ہے میرے کو روزے میں، تو اس طرح کی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، ویسے یہ بالکل برف کی طرح ٹھنڈے ہوتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو بس ان کو غصہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح گناہوں کے ساتھ جو روزہ گزارتے ہیں، تو فقہی طور پر تو روزے کا فرض تو ادا ہو جائے گا ان کا، لیکن روزے کی نورانیت نہیں ملے گی۔ ایک بار بھی غیبت کی جیسے تو روزے کی نورانیت چلی گئی، ایک بار جھوٹ بول دیا روزے کی نورانیت چلی گئی۔ تو اس لیے روزہ جو ہے یہ گناہوں سے بچ کر رکھنا ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی کس کس سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ تو انشاءاللہ جب روزوں سے، روزے میں گناہوں سے ہم بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، دیگر برائیوں سے بچیں گے، تو اس کے روزے کے بہت عمدہ نتائج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کرنی ہے کہ گناہ نہ ہوں، یعنی روزے میں ایسی پریکٹس ہو جائے گناہوں سے بچنے کی کہ زندگی بھر گناہوں سے ہم پھر بچے ہی رہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کے بعد گناہ کی چھوٹ مل جائے گی، نہ نہ، گناہ تو گناہ ہے، وہ تو روزہ ہو یا نہ ہو تو گناہ تو گناہ ہی ہے نا، اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
محمد۔ پانی اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق زمین کا رقبہ 6371 کلومیٹر ہے، جس میں 70.8 حصے پر پانی ہے۔ اس سطح زمین کا تقریباً 71% حصہ نمکین پانی کے سمندروں سے ڈھکا ہے، جبکہ 29% حصے میں بر اعظم جزائر اور میٹھے پانی کی جھیلیں شامل ہیں۔ اسی طرح انسانی جسم میں بھی پانی کا بہت بڑا حصہ شامل ہے، جیسے ایک عام انسان کے جسم میں 35 سے 50 لیٹر پانی ہوتا ہے۔ اس میں دماغ ہی کو لے لیجئے، اس میں 75 سے 85% حصہ پانی ہے، اور کوئی فرد بھی بغیر پانی کے 3-4 دن سے زیادہ گزارا نہیں کر سکتا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے کون سا پانی سب سے افضل ہے؟
فضیلت کے اعتبار سے کون سا پانی افضل ہے، یہ بزرگوں سے پوچھتے ہیں، 50 سال سے اوپر کی عمر جن کی ہو وہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ جیسے آب زمزم افضل ہے یا آب مدینہ، مدینے میں جو پانی ہوتا ہے وہ افضل ہے۔ دیکھو کیا بتاتے ہیں ہمارے بزرگ، اور بارش کے پانی کو قرآن کریم میں ماء مبارکن کہا گیا، برکت والا پانی۔ تو اب دیکھیں یہ سب پانیوں سے افضل بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں دیکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد یعقوب اتاری، آگرہ تاج بہار کالونی سے۔ سب سے افضل پانی جو ہے آب زمزم ہے۔
لا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد ایوب اتاری، عمر 54،
ماشاء اللہ،
سرکار سلم کے
سلم ہے پورا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے،
اطمینان سے، اطمینان سے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگش کے مبارک کے پانی،
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے بہے، وہ پانی سب سے افضل پانی ہے۔ مرحبا۔ چلو ان کا جواب تو یہ سمجھ ہی گئے تھے کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ شاید گھبرا گئے ہوں گے، تو ان کا جواب درست تھا۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واغلا. پنجاب یعنی پانچ پانی, ہمارے یہاں تو پورا صوبہ پنجاب ہے, اس میں بھی پانچ ندیاں ہیں, اس پانچ ندیوں کی وجہ سے اس کو پنج آب, تو پنج آب تو پنجاب, یوں وہ مد نہیں پڑیں گے جیسے سردار آباد, اسلام آباد, بعض سائیں بھائی تھوڑا اس میں وہ اسلام آباد, سردار آباد, حیدر آباد, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, حیدر آباد پنجاب, ورنہ پھر پنج آب بولنا پڑے گا اور لوگ پھر ہنسیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد اشرف خان مکاڑا سے ہوں, بہت سے لوگ میری طرح شوگر کے مریض ہیں, تو میں نے حضرت سے سوال کیا ہے کہ ان کے لیے ہمارا مذہب کیا انتظام کرتا ہے, کیا سہولت دیتا ہے.
خوب مٹھائیاں ڈھٹ کے کھائیں, اب ہم کو رعایتیں کیا کیا ملیں گی. اب ہر ایک کو مٹھائیاں کھانے سے کوئی ضروری نہیں ہے, سونا ہے ٹینشن سے بھی شوگر ہو جاتا ہے, اللہ بہتر جانے. روزوں کے اندر فیسلٹی کچھ بھی نہیں ہے, روزے معاف نہیں ہیں, نماز معاف نہیں ہے شوگر کے مریضوں کو, جب تک کہ مرض اس حد تک نہ چلا جائے کہ جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا ناممکن نہ ہو جائے. اب یہ کہ روزہ رکھتا ہے تو جان پر بن گئی, اس کے عقل چلی جانے کا خوف ہے, مرض بڑھ گیا, دیر میں اچھا ہوگا, تو یہ باتیں یا تو ماہر طبیب اسپیشلسٹ با شرعہ غیر فاسق کہے تو اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے روزہ قضا کر سکتا ہے, معاف پھر بھی نہیں ہے قضا کرے, یا خود اپنے تجربے سے ایسا ہے تب بھی روزہ قضا کر لے. یعنی کہ مثال کے طور پہ گرمیوں میں رکھ نہیں پا رہا اور بالکل جان پہ بن جا رہی ہے, تو جس روزے میں اس کے ساتھ ایسا ہو تو وہ روزہ وہ سردیوں میں کر لے, پڑھ رکھ لے, جبکہ یہی رکھنا ناممکن ہو, مگر اس کو بہت یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ ایک روزہ نہیں رکھ سکا تھا اس لیے اب پورے مہینے کا نہ رکھوں, روزی نہ رکھوں, یہ نہیں. بہت سوچ, اب جیسے گرمیاں تو کم ہو گئی, بارش ہو گئی نا, تو گرمیوں نے کم ہونا ہے, اس بار ایسی گرمی نہیں آئی پچھلے سال جو آئی تھی الحمدللہ. اور نماز میں تو ویسے ہی کوئی شوگر کے مریض کے لیے رعایت تو ہے ہی نہیں, نماز تو اس پر فرض ہے, روزے میں بھی روزہ بھی فرض ہی ہے لیکن قضا کی صورتیں عرض کی. جنرلی ڈٹ کر کھانے سے, میٹھی ڈشیں کھانے سے, میٹھی ڈشیں بہت کھائی جاتی ہیں, ڈبل چینی ہوتی ہے ڈش میں, چائے پئیں گے تو ڈبل چینی ڈالیں گے, بہت بڑا یعنی کہ اس کو کپ کہیں یا جگ کہیں, یہ بڑا یہ دیکھا میں نے اتنے بڑے بڑے پیالے چائے کے, تو یہ چڑھا جاتے ہیں, پھر اب شوگر نہ ہو تو کیا ہو یار. تو اللہ تعالی سے ہم پناہ مانگتے ہیں, اللہ کہہ رہے کہ ہم شوگر سے محفوظ رہیں, لیکن یہ کہ ہم یار بہت بے احتیاطی کر, آم اب آم کا سیزن آتا, اب آم کی خیر نہیں ہے, اور اتنے آم انڈیل لیں گے اپنے اندر تو شوگر آخر کہیں تو راستہ بنائے گی نا, تو خون میں بنا لیتی ہے, گھس جاتی ہے, پھر آدمی کام کا نہیں رہتا اور ٹینشن میں رہتا ہے, پھر مجھے شوگر ہو گیا, تو شوگر کے باوجود پھر بھی نہیں چھوڑتے میٹھا کھانا, تو اس لیے وہ کہتے ہیں جوانی سے پرہیز کرو تو بڑھاپا سکون سے گزرے گا, تو یہ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ میٹھا کھائیں, منع نہیں ہے نہیں بیٹھے, اب یہ لمٹ ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے نا, مصیبت یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ روٹی کا نوالا چھوٹا لو, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ روٹی کا نوالا چھوٹا لو, اب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا چھوٹا بولتے کس کو ہے, اگر ہم مدنی چینل پر دکھاتے ہیں چھوٹا تو وہ انلارج کرے گا تو بڑا ہو جائے گا, سمجھ ہی کیسے پڑے گی کہ یہ چھوٹا ہے. یعنی یہ آج سے نہیں برسوں سے میں کہتا ہوں, لیکن میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے نوالے رہتے ہیں بےچارے اور اتنا جلدی جلدی کھاتے ہیں کہ شاید اکثریت کا پیٹ خراب ہو تو تعجب نہیں ہے, اکثریت کا کوئی بولے گا نہیں, لیکن گٹر گوں پیٹ میں بول رہا ہوگا, کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا, کسی کو گیس نے جکڑ لیا ہوا کسی کو کچھ کسی کو کچھ. تو یہ کھانے پینے کی عموماً بے احتیاطیاں جو ہے نا, یہ پھر یہ جب ہوتا ہے نا یہ پیٹ, یہ پھر بیماریاں سپلائی بھی ہوتی ہیں. 80% بیماریاں یہ زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. ہم لوگ نہیں ہیں, رہا نہیں جاتا, بغیر چبائے نکلتے. اب نکلیں گے تو یہ ربڑ جیسی ہاتھ نرم نرم, یہ کیا کیا اس کو ہضم کرے گی. پھر چباتے بھی نہیں ہے اچھی طرح. ہم لوگ چبائیں گے تو منہ میں زبان کے نیچے وہ مخصوص تھیلی ہوتی ہے سمجھے, جس سے وہ ہاضم لعاب نکلتا ہے, جو ہضم کرنے والی ایک تھوک نکلتا ہے ہضم کرنے والا, وہ غذا میں مکس ہوتا ہے. وہ پھر اندر مکس ہو کر جاتا ہے تو ہضم درست ہوگا. اب ایک دم نکلیں گے تو وہ لعاب تو جائے گا نہیں, اس کو تو وہ اپنے موقع دیا ہی نہیں بیچارے کو. اپنی خدمت کے لیے وہ تڑپ کر رہ گیا, وہ نکلا اور آپ نے دھکا مار دیا غذا کو, اب وہ رہ گیا منہ میں. اب موش کرو, آپ نے اس کو دھکا مارا, اب یہ آپ کو دھکا مارے گا, وہ انتقام. تو اب وہ پیٹ ڈسٹرب. یہ عام طور پر کھاتے نہیں ہے صحیح, بہت دیکھا میں نے. اب تھک گیا میں, اب تو بولنا کم کر دیا میں نے. اتنے بڑے بڑے روٹی کے ٹکڑے لیں گے, ایک ٹکڑا لیں گے, یہ توڑیں گے, پھر اس پر تھپی لگاتے ہیں, دو تین ٹکڑے بنا کر پھر یوں چھوٹے کا مراد شاید یہ یوں لیتے ہیں کہ اس کو مسل دو, وہ تہ کر کے یوں چھوٹا بنا دو, پھر دو تین تک مار گئے وہ دھکا مار دیتے ہیں.
پر رمضان مبارک میں شاید یہ زیادہ تر وہ سننے کو ملتا ہے, یا ٹائم تھوڑا سحری کا اعتکاف والوں میں بھی گھر میں
ٹائم تھوڑا ہے, یا ہرس زیادہ ہے. ہرس کی وجہ سے ہوتا ہے, کھانا تو سبھی کھاتے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھاتا ہوں. میرا گمان غالب ہے کہ میرا ان سے کھانا کم کھاتا ہوں میں, خوش فہمی ہے مجھے, لیکن وہ تھال دھو دھو کے چمکا رہے ہوتے ہیں, کبھی کے نگل چکے ہوتے ہیں, دو دو تین تین بڑے بڑے تھال یہ اگل جاتے ہیں نگل جاتے ہیں, اور میری پلیٹ پوری نہیں ہوتی ہے. اکثر دیکھا میں نے, تو چبانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ بھی اگر چبانے میں میرا ساتھ دیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا, میں بھی شرمندگی سے بچوں گا. تو عبادت سکون سے کر سکیں اس کے لیے اگر کھانے پینے میں احتیاط کریں. یہ مطلب ہم تو نہیں دیتے ایسی چیزیں, آپ کو بچاتے ہیں, حتی الامکان نہیں دے رہے. وہ پکوڑے اور یہ حلال ہے, رول کھانا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ پھر کھا کر یہ بیٹھ جائیں گے, پھر آزمائش. یوں احتیاط کیجئے, کھانے میں احتیاط کیجئے, بھوک باقی ہے, خواہش باقی ہے کہ ابھی کھاؤں, اور ہاتھ روک لیجئے. تھوڑا یوں زد تو پڑے گی نفس پر, لیکن آپ کو فائدہ بہت ہوگا اس کا. اور روٹی کا ٹکڑا بھی اگر کسی سمجھدار آدمی سے پوچھ لیں کہ چھوٹا ٹکڑا بولتے کس کو ہے, اب وہ آپ کو سمجھدار لگتا ہو یہ ایک الگ بات ہے, کہ وہ بھی بتا دے کہ وہ چوتھیا جو ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے, تو آپ بولے یار میں تو اس کا آدھا لیتا ہوں, یہ میرا بھائی نکلا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بہت سمجھدار موبے دار نظر آتے ہیں, لیکن بالکل بےچارے ایسے ہی ہوتے ہیں, سمجھدار نہیں ہوتے اتنے. اب اللہ بہتر جانے, اب یہ تو بتا نہیں سکتا کہ چھوٹا ٹکڑا کس کو بولتے, اسکرین پر تو بتانا مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
محمد شفیق اتاری بول رہا ہوں, مجلس رابطہ چشتی کا بھی ناسی. کوئی بھی نیک کام کرنے کو دل کرتا ہے تو ایٹ دا اسپاٹ تو دل کرتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں, لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد بندہ وہ پھر وہ اسکپ کر جاتا ہے, وہ عمل نہیں کر پاتا, وہ سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے کہ بندہ جو ہے اس اپنی سستی اور غفلت کو دور کر پائے, تاکہ بندہ نیک اعمال کی طرف بندے کا دل کرے اور نیک اعمال کر پائے؟ برائے کرم اس کا ضرور جواب ارشاد فرما.
استقامت کی کمی, یہ کہ اللہ تعالی سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالی مجھے استقامت دے ایمان پر, نیک کام پر, عبادات پر, اور اپنے طور پر بھی اس کی کوشش جاری رکھے. تو بعض اوقات تو کام یعنی نیک کام میں بڑا دل لگتا ہے, لطف آتا ہے, تو بعض اوقات سستی چڑھ جاتی ہے, دل نہیں کرتا, تو اب دل کو زبردستی مار کر اس پر لگائے کام کرنے پر, تو جب اس طرح کرتا رہے گا تو انشاءاللہ غدیر بھی لگ جائے گا. جیسے ایک بزرگ کا ہے کہ 20 سال تک تلاوت میں دل نہیں لگا مگر میں کوشش کرتا رہا تو اب پھر 20 سال میں نے نفع اٹھایا, میں خوب دل لگا, مجھے بڑا لطف آیا. تو یہ دل لگانے کی کوشش کرتے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر اور نیکیوں پر استقامت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
سوال یہ آیا ہے کہ کئی لوگ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے سپارے پڑھے ہیں, کتنے قرآن ختم کر لیے. جب بتائیں تو کہتے ہیں ہائے ابھی اتنے ہی پڑھے, یا ایک ختم کر لیا ہو تو پھر پوچھتے ہیں کہ دوسرے کے کتنے سپارے ہوئے. اب آپ ارشاد فرمائیے کہ اب ایسوں کو کیا جواب دیں.
یہ نفل روزے کے تعلق سے تو ہے کہ نفل روزے کا کسی کو پوچھا تو وہ شرمندہ ہوا, نفل روزہ نہیں رکھا تھا تو یہ شرمندگی اس کی انہیں کہ ریا ہے یا ریا کی علامت ہے شرمندگی اس کی. تو یہ بھی منع بھی ہے کہ نہ پوچھے کسی کو نفل روزے کا. تو اب نفل روزے کا جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے تو اور عبادات میں بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک بندہ ہے قرآن کریم کی تلاوت اس نے کی لیکن وہ چھپانا چاہتا ہے لوگوں کو پتا نہ چلے. آپ وہ کاکڑے میں انگلی ڈال کے نکلوانا چاہتے ہیں کہ کتنے بڑے, یا وہ آہستہ بہت پڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو بولوں گا میرے اتنے پارے ہوئے تو بولا میں نے تو 3 قرآن ختم کر دیا. اب وہ عین ممکن ہے کہ اس نے 3 پارے درست پڑھے اور اس نے 3 قرآن درست نہیں پڑھے تو یہ 3 پارے ہی وزندار ہے کہ اس نے عمدہ طریقے پر پڑھے مگر یہ بتانا نہیں چاہتا. اچھا ایک ہے کہ جس نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن کریم, بالکل بیچارے نے نہیں پڑھا تو اب وہ کیسا شرمندہ ہوگا اس کو پوچھیں گے تو. اور بظاہر اس کا حلیہ مدنی حلیہ بھی ہے بالکل, یا دیکھے موبے دار آدمی ہے تو اس کی خواہ کا پول کھلے گی یا وہ گھبرا کے جھوٹ بولے گا کہ میں نے 2 ختم کر دیے یا میرا ختم ہونے والا ہے اور بیچارے نے کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے قرآن کریم. تو اس لیے اس طرح کے سوالات نہیں کیے جاتے. یہ حرم طیب میں گئے نا عبادت گزار لوگ, اب یہ پوچھتے ہو تو نے کتنے طواف کیے, اب آئے آپ نے کتنے عمرے کیے, میں نے تو اتنے عمرے کیے, میں نے اتنے طواف کیے. وہاں یہ چلتا ہوتا ہے میں روز کے 2 عمرے کرتا ہوں, یہ بھی بولتے ہوں گے اور 3 دن 4 بھی کرتے ہوں گے. تو اب یہ کہ یہ بھی اگلے کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. میں تو بوڑھا آدمی ہوں اتنے طواف کرتا ہوں, یار تم جوان مرد ہو کر اتنی سستی کرتے ہو, اتنی طواف کیے اتنی عمرے کیے.
یہاں بابا یہ شرمندہ ہونے والا جو تصور آپ نے بیان کیا ہے اس پر میں آپ کے کچھ مدنی پھول لینا چاہوں گا کہ ایک شخص کو پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے طواف کیے یا کتنے پارے پڑے, ایک تو ہے کہ اس نے کیا ہے اور نہیں چاہتا کہ لوگوں پر میں ظاہر کروں, دوسرا ایک شرمندگی یہ کہ یار یہ تو سمجھتا ہوگا کہ میں نے اتنا قرآن پڑھا ہوگا نا, میں نے اتنے اتنے پارے پڑے ہوں گے اب یار میرے کو پوچھ لیا. اب میں یہ جو جھجک ہے یہ جو شرمندگی جو ہو رہی ہے اس کو کہ مطلب اس کو اس کا جو وہ جو لوگوں کے نظروں میں جو اس کا معیار تھا اس کے
پتہ
امیج جو تھا وہ جو گرتا جو اس کو محسوس ہو رہا ہے. اب یہ جو جھیپ ہے, جھوٹ نہیں بول رہا یہ بات کاٹ رہا ہے, لیکن یہ جو جھیپ ہے اس جھیپ کا کوئی نام ہے؟
فضول نے اس کو بیچارے کو آزمائش میں ڈالا نا,
آزمائش میں ڈالا. لیکن
یہ فضول باتیں چھوڑتا, فضول سوال چھوڑتا, ابو الفضول نہ بنتا تو اس غریب کا بھرم رہ جاتا جس کو اس نے پوچھا. تو یہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا, یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. جیسے میں نے حج کا عمرے کا مثال دی, حج میں بھی یہی کرتے ہوں گے کتنے عمرے کیے کتنے طواف کیے, دن میں کتنی بار بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے لیے جالی مبارک میں جاتے ہو, یہ سب پوچھتے ہوں گے. پنچاتے اور کوئی کام ہی نہیں تم کو یار. اس طرح کا سوال جتنی دیر کیا درود شریف اگر 2-4 بار پڑھ لیتے تو فائدہ ہی ہوتا تھا یار, اس سوال کرنے میں تو کوئی فائدے تو نہیں ہے, الٹا نقصان ہے کہ یا تو اگلا جھوٹ بولے گا یا شرمندہ ہوگا. شرمندہ کرنا مسلمان کو بلا وجہ. تو اس سے بہت سارے سوالات ہیں. یہ گاڑی کتنے میں لی؟ ارے یار ارے اتنی مہنگی لے لی. اچھا وہ ریپیئر کروانے گئے تو کیا بولا اس نے؟ اور اتنے پیسے دے کر آ گئے یار, میرے کو بولتے تو سستی میں کرا دیتا. انہیں مطلب پنچاتے ہی پنچاتے یار, انہیں ہر 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 معاملے میں. اگر زخم ہو گیا پٹا بندھا ہے, کب لگا, کیوں لگا, کیسے لگا, کتنے ٹانکے آئے, کیا بولا ہے ڈاکٹر نے, ہڈی کہاں کہاں سے کریک ہوئی ہے, پورا اس کا مطلب جیسے کہ یہ ڈاکٹروں کا بھی ڈاکٹر ہے, وہ سارا حساب کتاب اس سے لے گا.
ابھی عید کے کپڑوں پر جو تبصرے ہوں گے نا,
جی جی,
اس میں بچوں کی بھی تربیت اگر ابھی سے ہو جائے, بچے بھی آپس میں عید کے دنوں میں جیسے بچیاں ہوتی ہیں پرس لے کر گھوم رہی ہوتی ہیں, تو ان ایسا بھی عادت ہماری بچپن سے ہے. اب چونکہ شروع سے ہمیں یہ مدری مذاکرے کی مدری بہاریں نصیب نہیں ہوئی تھی, تو ایک بچپن سے ہم ایک وہ کہتے ہیں نا ہماری ڈائٹ بن گئی ہے, ڈھبا اکرو جو وعدوں کے بیمنی میں ڈھب گئے ہم لوگ نا, ایک انداز پر
ڈھل گئے.
تو اب وہ مطلب کہ اب وہ عادت نکلے, تو اب جو ہماری جو جنریشن
ہے ڈھاڑو ڈھاڑو پہ,
اب جو ہماری جنریشن جو ہماری نسل ہے, تو وہ نا اب تو جو ہونا تو ہو گیا, تو آنے والوں کو کیسے بچایا جائے. اور موجودہ جو طبقہ ہے یہ تو چلو ہم ان کو مدنی پھول دے رہے ہیں, تو والدین اپنے بچوں کو یا اس کو مدنی منع یا مدنی منیا اگر آپ کو دیکھ یا سن رہے ہوں تو ان کے لیے کوئی ایسی صورت ہو. بابا ایک تعداد تو ہے جو سنے آپ سے پہلے سوتی نہیں, آپ کے جانے سے پہلے مدنی منیوں آپ سے امیر سن کچھ فرمانے جا رہے ہیں, اور ان کے امی ابو آپ بھی متوجہ ہو جائیے کچھ فرمانے جا رہے ہیں. عید کے روز کسی کے کپڑے پرس اور چیزیں دے کر کیا کرنا ہے؟
اب بس وہ جو اپنی مدنی منیا جو برقعے پہنتی ہے نا, مدنی برقوں کے, وہ عید کے دن نہیں پہنتی. عید کے دن بھی پہننا ہے, عید کے دن پہنیں گے تو عید کے کپڑے چپ جائیں گے ان کے رنگ رنگیلے. تو اس دن یہ خاص, اور پھر وہ ہاتھ میں لگاتی ہیں مہندیاں تو یوں رکھنی ہاتھ کیا اوپر رکھیں گے ہاتھ, تاکہ دعوت نظارہ کے دیکھو, خالی مت دیکھو, کچھ بولو بھی, کمنٹس دو کہ کیسا لگ رہا ہے. تو یہ سب اچھے بچوں کے انداز نہیں ہے. عید کے دن عمدہ کپڑے پہننا اگر ہم ثواب کی نیت سے پہنیں مستحب ہے. عید کے دن عمدہ کپڑے چاہے نئے ہوں چاہے یا دھلے ہوئے ہوں, تو یہ عمدہ کپڑے اپنی حیثیت کے مطابق ٹھیک ہے پہنے ہو شریعت و سنت کے دائرے میں تو ثواب ملے گا, ثواب کی نیت ہو. لیکن اب نیت تو کہاں سے لائیں گے, بہت مشکل ہے. عید کے نئے کپڑے, عید آتی ہی نئے کپڑے پہننے کے لیے, رمضان شریف سے پہلے پہلے درزیوں کے پاس درخل عید کا کام پہنچنا شروع ہو جاتا ہوگا. تو یہ کہ اس میں پھر کسی کے کپڑوں پر تنقید بھی ہوتی ہوگی کہ میرے کپڑے تم سے اچھے, تم سے میرے اچھے ہیں, کہاں سے سلوایا, کتنے کا لیا, تمہارے ابو کنجوس ہیں, اتنے پیسے ان کے پاس, یہ کیا دلا دیا ہے, تم تو اس میں فقیر نہیں لگتی ہو, نہیں کیا کیا دل آزاریاں ہوتی ہوں گی اور مذاق مسکریاں ہوتی ہوں گی, مذاق اڑایا جاتا ہوگا. یہ مطلب اب ظاہر کہ یہ تو ماں باپ کا ذہن بنا ہوا ہو نا, تو وہ ہی کوشش کر سکتے ہیں تربیت کی. ہم کبھی ایک آدھار بول بھی دیتے ہیں تو وہ ذہن بنتا نہیں ہے, بڑوں کا ذہن نہیں بنتا. ہم برسوں سے بولتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات نہ کرو جس سے اگلا گناہوں بھرے جواب میں مجبور ہو جائے, جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے. یہ بہت ہے نا, یہاں بھی ہوتا ہوگا احتکاب میں بھی, ایک سے ایک وہ جمع ہوئے ہیں بھائی, تو یہ بھی کیا کیا تبصرے کرتے ہوں گے, اور تراویح میں کتنی رکعتیں تو نے پڑھی, اور جماعت پوری کتنی نمازوں میں ملی, کتنی تراویح میں جماعت ملی, تم تو ادھر جا رہے تھے, تم تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے جب تراویح ہو رہی تھی, تو میرے تو یہ, میرے تو بھائی پہلی صف کی ترکیب کرتا ہوں, تم تو آخری صف میں ہوتے ہو, ایسا نہیں کرو, اور پتہ نہیں کیا کیا, کہیں امر بالمعروف کرتے ہوں گے, کہیں دل دکھاتے ہوں گے, کہیں اپنے نیکیوں کا اظہار کرتے ہوں گے, اعلان کرتے ہوں گے, کہیں سوالات کرتے ہوں گے, وہی کتنی تلاوت کی, درود شریف کتنے پڑھتے ہو, سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو, تسبیح فاطمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے, میں تو یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں, آیت الکرسی بھی تم نہیں پڑھتے, چھوڑو یار, پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. یہ بہت سارے, یہ تو میں نے وہ اپنا یہ تسبیحات کی بتائی, اور خدا جانے کیا کیا بولتے ہو, یہ لائے ہو کہ نہیں, وہ لائے ہو کہ نہیں, بہت بہت مطلب ان میں بھی بیچاروں میں لگا ہوتا ہوگا, تو ایسا نہیں کرو یار, اپنی زبان سے ذکر و درود نکلے, فالتو بات نہ نکلے, ایسی بات تو ہرگز نہ نکلے جس سے اگلا گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، جھوٹ میں پڑنے کا اندیشہ ہو. اسی بہت ساری باتیں جس میں میں نے آپ کو جو اس دن ہمارے گھر سے آیا تھا وہ کھانا آپ کو بھیجا تھا، کیسا لگا؟ اب آپ بتائیے گا، آپ پوچھو ہمارے گھر کا کھانا کیسا لگا. اس کی مجالے جو بول دے کہ میرا منہ جل گیا تھا، تیکھا بہت تھا اور اس دن میرا پیٹ ڈسٹرب ہو گیا تھا. اب بولے گا آپ بتاؤ اس کا، بھلے ہو گیا تھا ڈسٹرب نہیں بولے گا، جھچکے گا نا، پھر جھوٹ بولے گا. ارے یار مزہ آ گیا، بہت اچھا کھانا تھا. آپ نے جھوٹ اپنی تعریف چاہی، یہ تعریف کرے، اس نے بیچارے نے تعریف کر دی، آپ تو خوش ہو گئے، یہ تو گناہوں میں پڑ گیا نا. میرا گھر تلاش کرتے ہوئے دیر تو نہیں لگی؟ آپ یہ نا دو آدمی اچھا خاصا بات کر رہے ہوتے ہیں، تیسرا آتا ہے نا آ کر بیچ میں دھمکتا ہے. میں مخیل تو نہیں ہوا، میں آپ کی باتوں میں میں نے مداخلت تو نہیں کر دی. ارے بھائی سو مرتبہ مداخلت کیا ہم یار، اچھی ایک اچھی خاصی ایک ہماری بات چیت ہے، تو آپ ٹپک پڑے بیچ میں. آپ پوچھتے ہیں کہ میں مخیل تو نہیں ہوا، میری وجہ سے کوئی خلل تو نہیں پڑا،
میں آ
جاؤں، برا تو نہیں لگا؟
میں آ سکتا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں تو کیا آپ، میں دور کھڑا ہوں، دو چارہ بات کر رہے ہیں، اگر برا نہ لگتا میں بھی آ جاؤں آپ کی باتیں سننے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. اب یہ چار آدمی اس کو کیسے منع کریں گے کہ نہیں یار تمہارا کام نہیں ہے؟
ہزارے بےچارے بعض وقت پرائیویٹ کام ہو کرائن ہونے چاہیے، اگر وہ پرائیویٹ گفتگو ہو رہی ہے تو نہیں جانا چاہیے، اور اگر اسے آواز آ رہی ہے اس طرح کی کہ وہ پرائیویسی نہیں ہے، عزت لے کر جانے میں حرج بھی نہیں ہے.
اب یہ بچہ کیسے جائے؟ خود کو ابو الفضل بنانے سے بچنے کے مدنی پھول،
یہ تو روز ایک دوسرے سے حساب لیتے ہوں گے، میرے لیے دعا مانگی کہ نہیں مانگی، نام لے کے دعا کی کہ نہیں کی. یہ تو مجھے خاندان والے بھی بولتے ہوں گے، دوست بھی فون کر کے بولتے ہوں گے، ہاں بھائی میں نے بولا تھا میری ماں کی طبیعت خراب ہے، نام لے کر دعا کی کہ نہیں، ارے میں بھول گیا. یہ تو بولنے سے رہے آپ، اگر آپ نے سچ بول دیا کہ یار میں بھول گیا، جبکہ بھول گئے. اب سنو،
سامنے سے نہیں،
اب نہیں آپ چھوٹے پڑے، آپ سنو، ہاں بھائی غریب آدمیوں کو کون یاد رکھے گا، ہم تو ایسے ہی گھرے بھی ہیں یار، ہم آپ کے کوئی دوست تھوڑی ہیں جو ہم کو یاد رکھیں گے بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں. اب یہ جو لیکچر دے گا نا تو اس لیے وہ پھر جھوٹ بولنا پڑے گا کہ ہاں بھائی میں نے آپ کے لیے آپ کی ماں کے لیے رو رو کے دعا کی تھی. اب وہ اگر منہ پھٹ ہوا تو بول دے گا یار رونے کا کس نے بولا تھا، نہ خالی دعا کا بولا تھا. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کا سوال ہی نہ کیا جائے کہ میرے لیے دعا کی کہ نہیں کی، میں یاد آیا کہ نہیں آیا، مدینے گئے تھے تو میرے لیے دعا مانگی کہ نہیں مانگی، ایسا مطلب یہ کہ اتنے سوالات کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں،
یاد
جس میں جھوٹ سے بندہ بچنا بہت مشکل.
ابا یاد آنے پر تو ایک نیا جواب یہ آیا ہے، ایجاد ہوا ہے، نیا یا پرانا میں نہیں جانتا، لیکن ایک جواب ہے کہ ایک مطلب میرے سامنے بات ہوئی تھی فون پر، تو سامنے سے سب مجھے لگا کہ اس نے یہی کیا ہوگا، تو سامنے سے جواب دیا ہوگا یاد تو اس کو کیا جاتا ہے جو کبھی بھولا ہو یار، یعنی آپ کو بھولے کبھی تھوڑی ہے. اور وہ جیسے اس نے کہا نا تو اس کی نظر پڑی میرے اوپر نا، تو بولا اس کو میں تھوڑا تھا یوں جھیپا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ، پھر بعد میں فون پر میں نے کہا یار کبھی بھی نہیں بھولتے ہو یار اس کو یار. اب جو ہوا تو پھر وہ، لیکن اب یہ جملہ میری کانوں نے سنا تھا یار، یاد بھولا تو اس سے جایا، یاد تو اس سے کیا جائے نا کہ جو کبھی جس کو ہم نے بھولتے ہوں، آپ کو کبھی بھولا ہی نہیں ہوں میں، یہ کیسا جواب ہے؟
اگر سچ ہے تو سچ ہے، جھوٹ ہے تو جھوٹ ہے.
اچھا
یہ مبالغہ ہے کہ بھولا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ نیند میں بھی یاد رہا، یہ تو نہیں ہوتا. یعنی کہ اکثر یاد رکھنا کہ میں اکثر آپ مجھے یاد آ ہی جاتے ہیں، شاید یہ اس معنی میں چل جائے گا کہ نہیں جملہ، جو ہر وقت اینی ٹائم تو کوئی کسی کو بھی یاد نہیں رکھ سکتا، سوتا بھی تو ہے کہ نہیں یار.
مشکل اصل میں وہ یہ نیت بھی نہیں ہوتی زیادہ یاد رکھنے کی، اصل میں وہ ٹالنا ہوتا ہے، سامنے والا بھی سر پہ چڑھا ہوتا ہے کہ یار ہمیں یاد، ہم غریبوں کو کہاں یاد رکھو گے، تو پھر وہ اس طرح کی باتوں میں ٹالنے کے لیے اس طرح کہتے ہیں یار یاد تو اسے رکھے نا جس کو بھولے ہوں، آپ نکلتے کب وہ دل سے؟
یہ واقعی اب جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ ہے نہیں، ایسا تنگ کرتے وقت گلی بدلنی پڑتی ہے. میں تو جن دنوں میرے ساتھ یہ حفاظتی عمر کے مسائل نہیں تھے نا، اب میری شہرت تو اس وقت بھی تھی، لوگ میرے بارے میں اس وقت بھی رکھتے تھے، ہماں دعا ہوا کیا کرو ماں، ہماں دعا ہوا میں یاد رکھتے ہو گے نہیں، بول تو نہیں جاتے، اب اس کو جواب دو یار، تو گلی بدلو یار، اب یہ کیسے اس کو یار جھوٹے، ایسے تو بڈھے بعض وقت گلے پڑتے تھے، توبہ یار، اب ان کو اپنے سمجھا بھی نہیں سکتے، اب جھوٹ بولو تو گناہ، سچ بولو تو یہ بگڑا، کرے کیا آدمی، تو ہے بہت آزمائش ہے، مگر جھوٹ نہیں بولنا ہے، بھلے بگڑے آدمی، کوئی سا ترکیب کہ میں تو آقا کی امت کے لیے دعا کرتا ہوں، جیسے کہ ہم کرتے ہیں دعا، کرتا ہو تو ہاں کہ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، لیکن پھر بھی وہ بولے گا خصوصی خصوصی دعا میں یاد رکھو، یہ تو سپیشل، اب سپیشل بولتے ہیں، پہلے خصوصی بولتے، سپیشل دعا میں یاد رکھو، اب اس کے لیے اب سپیشل کی تعریف کیا، عمومی دعا اور خصوصی دعا، جنرل دعا اور اسپیشل دعا، اب اس میں فرق کیا، یہ تو عام ہے خصوصی دعا میں یاد رکھنا، اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھنا، خصوصی کون سی اور عمومی کون سی، تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے اس کا طے کیسے ہو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے پر روانہ ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، بھائی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا، ہے نا بھائی، بھائی کہا، فاروق اعظم نے بھائی نہیں کہا، ہم نہیں کہہ سکتے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھائی، اس میں لفظ خصوصی اور عمومی کہیں نہیں ہے، نیک دعاؤں میں یاد رکھنا، نیک دعا تو یہ اور چیز ہوئی، خصوصی وہ اسپیشل، ہاں الگ سے بیٹھ کر ساری دعائیں مانگ لو، پھر کسی موقع پر بیٹھنا تمہارا صرف میرے لیے دعا ہو خصوصی.
باپا وہ بولتے بھی ہیں نا، یا جب آپ اگر اگلا تہجد پڑھتا ہو یا نہ ہو، یار اب تہجد میں اٹھنا اس میں میرے لیے دعا کرنا.
اچھا یہاں تک بولتے قبولیت کے اوقات میں دعا کرنا، صحیح بولتے ہیں بیچارے، اپنے کو کیسے پتا چلے کہ یہ قبولیت ہی کا وقت ہے.
خصوصیت کی صورتیں تو ہو سکتی ہیں، یعنی بعض جیسے یتیموں کو جمع کر کے دعا کا کہنا یا بچوں کو جمع کر کے دعاؤں کا کہنا، تو یہ خصوصیت کے ساتھ دعا تو کروائی جا رہی ہے.
دو خطبوں کے درمیان اگر کوئی دعا تو اس کو خصوصی دعا میں لیں گے؟
قبولیت کے اوقات میں دعا کرنا، یہ جو کہتے ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ پوچھتے ہیں نا یہ مصیبت ہے، کی کیا نہیں دعا قبولیت کے وقت، اب خطبے کے درمیان ٹائم کتنا ہوتا ہے، آدمی کیا کیا دعا مانگے، کس کے لیے مانگے.
آپ کے ساتھ تو بھی موقع مل جاتا باقی نہیں ملتا.
میں تو خطبے کے درمیان میں تو کئی بار نیت کرتا ہوں کہ میں تو خطبے کے درمیان دعا مانگوں گا، اور میرا بعض وقت ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعا مانگوں گا، لیکن ذرا ہر ایک کے لیے نہیں مانگ سکتا، میں کیا کروں، کبھی کسی مریض نے کہہ دیا یا کوئی مریض دل پہ لگ گیا کہ بےچارا بہت تکلیف میں، تو وہ آدمی کو یاد آ جاتا ہے، جنرل پبلک تو بولتی رہی، سب کے لیے تو یاد ہی نہیں رہتا نا.
اللہ میں فضول کلام
میرے کو نسخہ تو نہیں دے دیا، اب میرے کو یوں بولنا شروع کریں تو خطبے کے درمیان دو یاد تو ہمیں یاد رکھنا. چلو یہ مجھے پوچھ لے تو آتے ہی نہیں ہے بےچارے، لکھ کر دے ہی دیں گے زیادہ زیادہ، ان کو موقع نہیں ملتا، میرے بھی پوچھے چھوڑے نہیں، موقع نہیں ملتا بےچاروں کو.
میرے زبان پہ کفل مدینہ لگ جائے، میرے زبان پہ کفل مدینہ لگ
کی چل رہی ہے. مجھے ابھی آپ کا جو ابھی نیا کلام آیا ہے اس کا مقطع یاد آیا، میں چاہوں گا کہ اس پر مدنی پھول دے دیں آپ امت کی رہنمائی کے لیے.
انشاءاللہ
عرض کروں
جی.
ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو، میں ان کے حق میں بھی دعا مانگتا ہوں. یہ جو آپ کا جو ابھی کلام آیا ہے، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، اس کا مقطع آپ نے یہ آخری شعر یہ لکھا ہے، ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو، میں ان کے حق میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں. اس کے کچھ مدنی پھول عطا کریں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک ایسا شعر ہے کہ جس کے مدنی پھول اگر ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سجیں تو بہت سارے معاشرے میں فتنے فساد کا حل ہو سکتا ہے.
سر میرا بہت پرانا ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی کو دوزخ میں نہ ڈالے. اچھا اب مجھے برا بھلا بولنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، جی ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مجھے برا بھلا بولتے ہیں. بعض تو دشمنی کی وجہ سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دشمنی اب جس طرح کی بھی ہو، جائیداد کا کوئی جھگڑا، مال دولت کا کوئی جھگڑا، وہ تو کہیں بھی انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا. اب میری یا تو کوئی غلط فہمی کی وجہ سے مجھے برا بھلا کہتا ہے، یا اس کا کوئی بیٹا آ گیا دعوت اسلامی میں مجھ سے محبت کرتے ہوئے اس نے وہ مدری حلیہ سجا لیا تو بھی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں کہ اس نے ہمارے بچے کو ملہ بنا دیا وغیرہ وغیرہ. یہ پرانا میرا سلسلہ ہے، یہ اس طرح ہوتا رہا ہے معاذ اللہ. حالانکہ میں نے تو جو بھی کیا وہ آپ جو سمجھدار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا بگاڑا اس کو. صحیح ایک اچھا دین دینی احکام پر عمل کرنے والا ہوا، سنتوں پر عمل کرنے والا ہوا، تو بہرحال میری مخالفت کرنے والے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. جب سے میں نے کام شروع کیا نا دعوت اسلامی کے پہلے سے بھی مجھے برا بھلا بولتے تھے، اور دعوت اسلامی کام شروع کیا تو برا بھلا بولنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، تو اب بھی ہے تعداد. تو میری وجہ سے کوئی جہنم میں کیوں جائے؟ تو میں مطلب معاف کرتا رہتا ہوں بار ہم پر پتہ ہی مطلب بہت سو کو پتا ہے، میں تو بول دیتا ہوں کہ اگر میرے پیسے بھی کوئی کھا گیا ہو تو میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، میری وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے. اللہ کرے کہ میں بھی جہنم سے بچا رہوں، کہ آزادی ہے جہنم کا یہ اشارہ چل رہا ہے. دل بڑا رکھنا چاہیے کیوں میں اب جیسے میرا کوئی نقصان کرے مجھے مار داڑ کرے کچھ کرے تو اب میں مطلب اس کا برا چاہوں، اس کو برا ہو بھی گیا، اس کا کنڈا بھی ہو گیا، اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ بھی گیا، اب بتائیں مجھے ملا کیا اس میں؟ مجھے تو کچھ نہیں ملے گا. اپنے یہ نہ کہ ملنے والی بات کریں تو ہم اگر خیر خواہی کریں گے اپنے مخالف کی بھی جبکہ کوئی ایمانیات کی وجہ نہ ہو مخالفت کی، نعوذ باللہ کوئی ہے ہی غیر مسلم وہ میری مخالفت کرتا ہے تو یہاں یہ مراد بھی نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم کو معاف کیا، یا وہ جانے اپنا اس کا راستہ ہی الگ ہے، یا کوئی مرتد ہے معاذ اللہ اس کا راستہ ہی الگ ہے. میری مراد مسلمان ہی ہیں، بے شمار مسلمان جو بالکل پکے ہوتے ہیں عقیدے میں ٹناٹن ہوتے ہیں میری مخالفت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ان کو ذہن ہی نہیں بنتا، بہت سو کا ذہن بن بھی جاتا ہے. یہ تو کہ جب میں عام ملاقات کرتا ہوں تو بار بار میرے پاس آتے ہیں ملنے والے، مجھے بولتے ہیں ہم نے آپ کی مخالفت کی تھی معاف کر دینا، ایڈوانس میں معاف تھا میری طرف سے، یعنی کہ کئی بار آئے میرے پاس الحمدللہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہے. تو یہ بس یہ ہے مطلب ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے، کسی مسلمان کو ہماری وجہ سے اگر راحت نہیں پہنچتی تو تکلیف بھی نہیں پہنچنی چاہیے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. خیر آخرت میں ہم تکلیف پہنچانے کے تو کیا اپنے ہاتھ میں، لیکن ہم ان کے لیے اچھا تصور کریں اللہ اس کو بخشے اس کے صدقے مجھے بخشے.
ہمارے ساتھ برا کرنے والے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونا نا بڑا مشکل کام ہے،
ظاہر ہے
مشکل کام ہے کہ جس نے مجھ پر اتنا برا کیا، میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اسپیشلی خاص طور پر جس نے اگر بہت ساری بدنامی کا جو ہمارے سبب بنتا ہو نا اور بہت زیادہ برا چرچا پھیلاتا ہو اس کے لیے دل بڑا ہو جائے یہ تھوڑا سا ہے مشکل کام،
نفس پر دشوار.
ہاں تو اس کے لیے بھی مطلب کچھ ہو کہ ایسا کیا کریں، ہوتا ہے بولتے ہیں لوگ برا بھلا بولتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، پہلے 25-50 کو بولتے تھے یا مائک پر کسی جگہ پر 500 کو بولتے تھے، اب ایک میسج کیا ہو لاکھ دو لاکھ کو چلا گیا، اب صفائیاں ہوتی رہے
یہ کرتے ستاتے
وہ ستاتے،
مگر اند اللہ تو گناہ گار ہے.
اچھا
جو مسلمان کو ناحق ستاتا ہے اس مسلمان نے اگرچہ اپنا حق معاف کر دیا لیکن حق اللہ باقی رہے گا نا، کہ نافرمانی تو رب کی بھی تو کی ہے نا اس نے، تو وہاں تو وہاں سے بچانا میرا کام تو نہیں ہے نا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا، وہ تو اللہ تعالی سے عرضی کر کے ہم کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اس بیچارے کو معاف کر دیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی نا دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے. پیارے آقا کی دعائیں تو مشہور ہیں نا, سرکار کو جو ستاتے ان کے حق میں دعائیں تو مشہور ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے. تو ہم ہدایت کی دعا کریں کہ ان کا دل بدل جائے, ہم ان کی سمجھ میں آ جائیں کہ ہم مطلب بے ضرر ہیں, ہم نقصان نہیں پہنچانے والے, ہم تو سب کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, نمازوں کی دعوت دیتے ہیں.
یہ ایک تصور ہے جو آپ فرما رہے ہیں, اس کا دوسرا میں تصور بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں کرتا معاف, نہیں کرتا, بہت ستایا ہے, قیامت کے روز دیکھوں گا میں اس کو.
یہ بولتے ہیں,
یہ دوسرا میں تصور بیان کر رہا ہوں, اس پر آپ کیا مدنی پورا تھا؟
یہ تو بےچارے ایسے نادان ہوتے ہیں اس طرح کا کہنے والے باز. تو یعنی مجھے کئی بار تجربہ ہے اس کا, خط بھیجیں گے, اب تو خط میرے پاس آتے نہیں, اب تو مجلس بنی ہوئی اور اب بہت مشکل ہی آتا ہے میرے پاس کوئی خط. تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا جیسے کہ اگر اس کو الیاس کو نہیں دیا تو قیامت کے دن پکڑوں گا. مجھے لکھا ہوتا ہے تم نے اس کو نہیں پڑھا تو تم کو قیامت کے دن پکڑوں گا, تم نے اس کا جواب نہیں دیا تو قیامت کے دن پکڑوں گا. اب کیا کروں یار, اس کے حق میں بھی دعائی ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کو عقل سلیم دے کہ کیا جواب دینا تمہارے خط کا واجب ہے کیا؟ تو شریعت نے گناہ قرار دیا نہیں تو تم قیامت کے دن پکڑوں گا, تمہارا کیا ہوگا یار؟ یہ تو سوچو. یہ بھی ہے ایک طبقہ جو یہ بات بات پہ قیامت کے دن پکڑتا ہے, ایسا نہ کہا جائے. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اپنے اس کو پکڑنے کی دھمکی دے رہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں, ہمارا کردار کیسا ہے یار؟ اپنے کردار کا کچھ تو اندازہ ہوتا ہے آدمی کو, اپنے نماز کے ٹھکانے نہیں ہے, بولنے کے ٹھکانے نہیں ہے, روزی کے ٹھکانے نہیں ہے, جھوٹ سچ سب چل رہا ہوتا ہے. اب اس کو پکڑنے نکلے کہ قیامت کے دن پکڑیں گے, قیامت کا بہت سخت مرحلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے معافیت کے طلبگار ہیں, کون کس کو پکڑنے کے لیے ڈھونڈے گا یار؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, کرم فرمائے. میں تو قیامت میں کسی کو نہیں پکڑوں گا, میں تو دامن مصطفیٰ پکڑوں گا. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ ہے شریعت و طریقت کا, ہے مجمع مدنی مذاکرہ,
ہے مجمع مدنی مذاکرہ.